الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا بك من دانت به الأصول. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کو پہلی بار پیدا کرنے کا علم ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ متصل جو آیات کریمہ ہیں، اس میں انسان کی پیدائش اور اس کی وہ پہلو جو اس بات کو عیاں کرتی ہیں، کسی کو بھی اگر اپنی حیثیت سے متعلق غلط فہمی ہو تو اسے احساس دلاتے ہیں کہ مخلوق ہو، مخلوق کی حد میں رہو. تو فرمایا، جب یہ جو پیدائش ہے تمہارے سامنے ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کتنی مخلوق دار دنیا سے جاتی ہے، لیکن اسی طرح کتنی ہی مخلوق ہے جو ایک نومولود کی حیثیت سے اس دار دنیا میں اپنا وقت پورا کرنے کے لیے پیدائش کے عمل سے گزر کر آتی ہے. اب اس پیدائش کے عمل کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا حصہ ہیں. آج سائنسی تحقیق ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو گزشتہ جو ادوار ہیں ان میں اتنی تحقیق نہیں تھی، رسائی نہیں تھی، لیکن قرآن کریم نے جو پیدائش سے متعلق اصول بیان فرمائے ہیں، جو حصے اور انداز بیان فرمائے ہیں، جتنی بھی تحقیق ہوتی آئی ہے اسی موضوع پر، بلکہ کسی موضوع پر بھی جہاں تک، تو ہر تحقیق نے یہی گواہی دی ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ حق، اور کلام ذاتی جو کچھ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے یہ حق. اور پیدائش ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنا وقت نہیں یاد، لیکن اپنی اولاد، اپنے سامنے ایک نسل انسانی اور ایک بقا انسانی کا سبب جو ہے اسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ماننا تو یقینی ہے. لیکن جب قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جس طرح اور جس انداز سے اور جس ایک قطرے سے تمہیں اس پورے نظام تولید سے گزر کر پیدائش تک پہنچنا ہے، یہ اس میں تمہارا کیا اختیار؟ اب جب یہاں پیدا فرمانے والی ذات واحد ہے اور لا شریک ہے اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے، تو جو آخرت میں دوبارہ روز معاشر ہر ایک نے اپنی قبروں سے اٹھنا ہے، تو اس پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل صالح کی بات فرماتے، ایمانیات کی بات فرماتے، اور ہمارے ایمان میں آخرت جو ہے وہ بھی ایک ایمان کے حصے میں سے ہے، اور آخرت کی جزا و سزا ارشاد فرماتے، تو وہ اس سے پیشتر جو حیات ہے اس کا ہی انکار کر دیتے کہ جی آبا و اجداد ہڈیاں ہو گئے ہیں، ہم بھی تب تک ہیں جب تک ہیں، جب مر گئے ہڈیاں ہو جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے، تو پھر کون ہوگا جو دوبارہ اٹھے گا، یا کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ ہو؟ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پہلی پیدائش ہے، جو جسے تم دیکھ رہے ہو، اس کو، اس کا علم ہے، اس کو جانتے ہو، اس کو مانتے ہو، اور جو یہ حصہ عطا فرما رہا ہے اسی کی قدرت ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. تو جب وہ حصہ فرماتا ہے کہ دوبارہ پیدائش ہوگی، تو تم کیوں نہیں سمجھتے ان پہلوؤں کو؟ اور تم کو پہلی بار پیدا ہونے کا علم ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ جو پہلی پیدائش ہے، اس کا جو نظام ہے یا تخلیقی پہلو ہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں کسی کی دسترس نہیں ہے. ایک نظام ہے، ایک نظم ہے، اس کے تحت انہیں اصولوں پر چیزیں چلتی ہیں، اور تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اب اس میں یہ پہلو بھی کہ جو یہ پہلا حصہ ہے پیدائش کا، ایک تخلیقی نمونہ ہے. اللہ کریم کس طرح ابتدا فرماتے ہیں اس تخلیق کی، اور پھر پیدائش انسانی کے بعد کیسے انسان ہمارے سامنے آتے ہیں، کیسے وہ کلام کر رہا ہے، کیسے اس کے احساسات ہیں، چیزوں کو وہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے محسوس کرتا ہے، اس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، پھر وہ کس طرح اپنے حدود و قیود میں رہتا ہے، غلط کو غلط سمجھتا ہے، صحیح کو صحیح مانتا ہے. تو حقیقی سمجھ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، جس کا اور کوئی جواب ہے نہیں، تو اسے کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا افرائیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو کہ جو کچھ تم بولتے ہو، یعنی جو لفظ گفتگو کرتے ہو، جو زتی تم کرتے ہو، اس سارے کو دیکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھو، کیا کر رہے ہو. تو یہاں سے مراد یہی ہے کہ جو غلط کلام ہے وہ درست نہیں ہے، تجاوز درست نہیں ہے. انتم تضرعونہ ام نحن الضارعون، کیا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ پھر اسی طرح صرف تخلیقی پہلوؤں میں ایک انسان نہیں ہے، یہ عالم خلق ہے، ساری مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کا ایک نظام ہے کہ پیدا ہونا ہے، اس کی اپنی جو زندگی کے مقاصد ہیں یا انداز ہیں ان میں سے گزرنا ہے، پھر فنا ہونا ہے. اسی لیے قرآن کریم ایک سبزی کی مثال، ایک گھاس کا پھوٹنا، سرسبز و شاداب ایک سبزے کا ایسے نظر آنا، پھر اس کا خشک ہونا اور واپس خاک ہونا، تو ایک پیدائش سے لے کر فنا تک ایک عمل ہے جو اسی زمین پر بار بار دہرایا جا رہا ہے. تو اگر اس ایک عمل ہی کو سمجھ لیا جائے اور پہچان لیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ جس چیز کو لے کر ہم بیٹھ رہتے ہیں کہ شاید یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے اور میں ہی ہوں، تو یہ درست نہیں ہے. تو زندگی جب بھی دین اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق گزاری جائے گی تو وہ ہر اس اصول پر آئے گی جو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے، اور جب وہ اصول جو بارگاہ ازدی سے مخلوق کو نصیب ہو رہے ہیں، زندگی ان اصولوں پر آئے گی، تو زندگی میں ایک تسلسل آئے گا، اور اس تسلسل اور اس ربط میں زندگی آسان ہوگی. چونکہ زندگی ماز ایک فرد کی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کی بات کروں، اگر میں اپنے گرد و پیش دیکھوں تو کتنی مخلوق ہے جو میرے تحت ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کریم نے انہیں میرے ساتھ جوڑا ہے، میری خوشی کا سبب ہے، میری سہولت ہیں، میرے دست و بازو ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے اس دائرے کو پھیلاتے جاتے ہیں، مرکز میں آتے ہیں، تو ایک دنیا کے سرے سے دوسرے سے اس سرے تک مخلوق منسلک ہے. وہ اپنے دینی پہلو میں، اپنے خصوصی جو تصوف کا حصہ ہے، اس میں اپنے لیے رہنمائی لیتے ہیں، ایک تعلق ہے. اس سارے نظام میں جہاں جہاں کمی بیشی ہوگی وہاں وہاں فساد پیدا ہوگا. ہمارے نزدیک فساد صرف شاید یہی ہے کہ کسی نے پتھر یا ڈنڈا مار کر دوسرے کا سر جو ہے وہ پھوڑ دیا. نہیں، ہر وہ عمل جس میں عدل نہیں ہوگا وہ ظلم ہے، اور ہر ظلم جو ہے وہ ایک درجے کا فساد ہے، اور فساد پیدا ہونے کا سبب بھی نہیں، بجائے خود بھی فساد ہے اور فساد پھیلنے کا سبب بنتا ہے. تو اللہ کریم نے جو کچھ زمین پر پیدا ہو رہا ہے، جو اگ رہا ہے، زمین کے سینے سے مخلوق کو نصیب ہو رہا ہے، اس کی مثال فرمائی ہے. پہلے پیدائش کی مثال فیان فرمائی، پھر اس پیدائش کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ اسے تم نہیں سمجھتے، دیکھ نہیں رہے ہو، اس پر جو تمہارا تبصرہ ہے یا جو کچھ تم اعلان کرتے ہو وہ کیا ہے؟ پھر صرف اپنی پیدائش نہیں، اس زمین پر جن چیزوں سے تم استفادہ کر رہے ہو اس سارے کا تخلیقی پہلو دیکھو کہ رب کائنات نے کیسے چیزوں کو پیدائش عطا کی. اب ایک بیج ہے، اس بار جب گندم کی بیجائی تھی تو ہم نے مختلف بیج بوئے، اور زمیندار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اچھا بیج بنے اسے مزید جو اگلی فصل ہے اس کے لیے سنبھالے اور اپنا بیج تیار کرے. تو اسی نیت سے इस ज़मन में हम भी अपनी जो ज़िम्मेदारी है या काम है उसमें लगे रहते हैं, एक शौक़ से भी लगे रहते हैं। अब एक खित्ते ज़मीन है, उसमें चार किस्म के बीज जो हैं वो हमने बोए। अब जब कटाई हुई तो वहाँ मैं बैठा था, चारों को हमने अलग अलग देखा। अब दाना एक है जो ज़मीन के सुपुर्द किया गया, चारों का जो नतीजा है, जो फसल एक ही है अलग। अब किसका कद कितना है, उसका सिट्टा कितना है, सिट्टे में तादाद कितनी है, दाने की मोटाई कितनी है, तो जब उस सारे निज़ाम से गुजरते हुए आप पैमाने पर आते हैं तो समझ आती है कि इनमें से आला बीज कौन सा है, मजीद अगले साल बिजाई के लिए कौन सा बीज दरकार। अब एक बीज ज़मीन में बोया, उसमें से अल्लाह करीम ने वो कुछ अता फरमाया जिसे हम भी खाते हैं, और हमारी जो ज़रूरत है, जो हमारे जानवर हैं, जो हमारी खुराक है, जो हमारी मुख्तलिफ अंदाज से ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनके लिए भी खुराक मुयसर है कि उनके लिए भी हम भूसा निकाल लें। तो वो जो एक दाना ज़मीन के सपुर्द किया था, उस एक दाने से कैसे गंदम इतनी उठी? क्योंकि ये नहीं होता कि एक दाने से सिर्फ एक नाड़ निकले। कई ऐसे बीज होते हैं जिनके नाड़ ही बेशुमार निकलते हैं। अब एक दाने से छः सात नार निकले, आठ सात निकले। अब हर जो तना है उसके ऊपर जो सिट्टा है उसके अंदर कितने दाने, फिर कैसा उसका निज़ाम है कि अगर आप गंदम को पूरा खुश्क होने दें, कांटे वो नहीं गिरते, गंदम को संभालना हो कि कोई शय उसे ख़राब ना करे, सिट्टे समेत रख दें, उसका अपना जो कुदरती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है उस गंदम को ख़राब नहीं होने देता। अहले मिस्र ने जो सात साल गंदम रखी थी उसी तरह रखी थी ना, कि अलग नहीं की थी, सिट्टे समेत रखी। तो वो मखलूक को जहाँ उस खुशसाली से गुजारा अल्लाह का करीम ने, वहाँ अपने हबीब के सदके मखलूक को ये आगाही फरमाई कि इस अंदाज से जो निज़ाम कुदरत है उसके तहत इस फसल को संभालोगे तो ये सात साल पड़ी रहेगी, नहीं ख़राब हो। तो मकसद ये है अर्ज़ करने का कि ये सारा एक निज़ाम जो हयात और मौत का है, सिर्फ हमारे साथ मुनसलिक नहीं है, गिर्दो पेश देखो आलम खल्क है। तो खल्क जिसे इब्तिदा है उसे इंतहा है, तो यहाँ तो दारे फानी है, ये तो है ही इब्तिला, एक मुसाफिर खाना है। इसमें देखो तो सही कैसे कैसे कोई वारिद होता है, कैसे अपना वक़्त बसर करता है, फिर पूछ कर जाता है। तो फरमाया क्या उसको तुम उगाते हो या हम उगाने वाले? लव नशाओ लजअलनाहु खुतामन फजल तुम तफक्कहून। फरमाया अगर हम चाहें तो इस यानी इस पैदावार को चूर चूर कर दें, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। अल्लाह करीम का कलाम है ना जी। दूसरी जगह जब फसल की तैयारी के मौके पर हवा के चलने का इरशाद फरमाया गया कि जब हवा चलती है तो फिर दिल जो है वो गिरफ्तार होते हैं, क्या ये हमारी फसल जो है उसे ख़राब कर दे। अब अल्लाह करीम है, फसल को भी मालिक वही है, हवाओं का भी मालिक वही है, बंदे को भी उसी ने पैदा फरमाया, दिल भी उसी के पैदा करदा है, वो जानता है इसके अंदर कैसी कैसी बातें, कहाँ कहाँ तक, किधर तक ये पहुँच सकता है। तो हम ज़मींदार लोग जब तैयार फसल में हवा तेज़ चलती है ना, तो जो ज़मींदार नहीं है वो तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है हवा चल रही है, जो ज़मींदार है उसको समझ आ रही होती है कि फसल पकी हुई है, अब तेज़ हवा चलेगी तो ये तो फल खुश्क कर देगी, गिरा देगी। तो अल्लाह करीम ने वो कैफियत तक भी अपने कलाम में बयान फरमाई कि जब हवा चलती है तो तुम्हें तंगी महसूस होती है कि मेरा तो नुकसान हो जाएगा, हालाँ फसल जो दे रहा है वो भी उस वो मालिक है, जो हवा चला रहा है वही मालिक है, जिसकी ज़रूरत पूरी होनी है उसका मालिक भी वही है। तो हर पहलू में जो तवक्कुल है, بہت بڑی شے ہے. اور انحصار اللہ کریم پر کرنا نصیب ہو, یہ زندگی میں ایک ٹھہراؤ کا سبب ہے اور ایک سکون اور سکھ کا سبب ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ انگلی پکڑے سر بازار گزر رہا ہوتا ہے, کھیل رہا ہوتا ہے, ہنس رہا ہوتا ہے, اپنی مگن ہوتا ہے, زندگی میں گزرتا ہے, اسی بچے کو اکیلا اسی بازار سے گزاریں تو وہ رونا شروع کر دے. کیوں؟ اس لیے اپنے والدین کا ساتھ ہونا اسے اپنے تحفظ کا ایک احساس دیتا ہے, اسے اپنی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے, اسے ایک چھاؤں محسوس ہوتی ہے. اور والدین اولاد پر جان نشاور کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ جسے سمجھ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں بچوں کے بارے میں, نا سمجھ عمر ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ تجھے بچہ ہے, نا سمجھ عمر ہے, اس پر کیوں گلہ کر رہے ہیں. ایسا ہے نا, اس نا سمجھ کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ مجھے کہاں سے تحفظ نصیب ہونا ہے. اور اگر بندہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے, نا سمجھی اتنا کچھ سمجھا رہی ہے کہ وہ مطمئن ہے اپنے والدین کے ساتھ, محفوظ محسوس کرتا ہے, پھر یہ سمجھداری کائے کی ہے کہ اتنا نہ سمجھا دے کہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو. تو جب بھروسہ اللہ کریم پر کیا جائے گا, ہر شے کا مالک ہے, خالق ہے, قادر مطلق ہے, پھر اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہم زبانی جمع تفریق میں تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, لیکن جو اندر تھر تھراٹ رہتی ہے وہ یہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ اعتبار نہیں ہے, اندر چور ہے. اسی لیے تو یہ جو کیفیات قلبی ہیں یہ اندر کا چور باہر نکال پھینکتی ہیں. کیوں مشائخ فرماتے ہیں, کیوں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی کا ایسا حصہ بناؤ, اختیاری حصہ ہے لیکن ایسا بناؤ جیسے ضرورت ہے, خوراک ضرورت ہے, کھانا ضرورت ہے, پینا ضرورت ہے, سونا ضرورت ہے, ہے اختیاری, لیکن اس اختیاری حصے کو اس درجے کا اختیار کرو کہ یہ لازم حصوں میں شمار ہو رہی ہے. اپنے پاس سے تو نہیں فرما, چونکہ اللہ جل شانہ نے عبادت کے جو نماز کی ادائیگی ہے, جمعے کی ادائیگی کے ساتھ فرمایا, حج کی ادائیگی کے ساتھ فرمایا, روزی کی تلاش کے ساتھ فرمایا, عمومی زندگی کے کسی پہلو, کھڑے بیٹھے لیٹے, کسی صورت میں وہ فرمایا اللہ کی یاد میں لگے. تو جس حصے کو زندگی کے ہر پہلو سے منسلک کیا ہے, کیا وہ بات عمومی ہو؟ پھر کسی بہت بڑے بندے کا نام لینا, کسی اپنے شعبے سے آپ کو مثال دیتا, کبھی کسی مرید کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بے تکلفی سے اپنے شیخ کا نام لے, کوئی دوسرا لے رہا ہو تو اسے تکلیف ہو رہی ہوتی. کچھ وقت پہلے میں اسی طرح ایک لائیو شو میں بیٹھا تھا ٹیلی ویژن کے, تو اب اس کا تعلق تو میرا تو ایک عمومی جو دنیا داری کے ہمارے تعلقات ہیں یا ایک شناسائی کے حصے ہیں, وہ بے تکلف ہو کر نام لیتا تھا. اب وہاں لائیو کال آ رہی ہیں, تو کال کس لیے آ رہی ہیں کہ جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں. تو جو اگلی کال آئی وہ سلسلہ عالیہ سے متعلق کوئی ساتھی تھا, اس نے سوال نہیں کیا, اس نے کہا اسے کہو میرے شیخ کا نام پورا لے. اب وہ خود تو نہیں لے رہا. اب ہم جو اپنے ایک استاد اور شاگرد کے رشتے میں اتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس باریکی تک دیکھتے ہیں کہ یہ باریکی جو ہے یہ سلامت رہے, تو پھر یہی سارے پہلو جب اللہ جل شانہ کی طرف کرو گے تو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ تعلق جو مالک کل کائنات سے اپنے اللہ کریم سے ہے وہ عمومی ہونا چاہیے؟ جب یاد آیا تیری یاد اختیار کر لوں, جو رہ گیا سو رہ گیا. سمجھ آتی ہے کہ کتنی نزاکت ہے اور کتنی باریکی ہے. تو اگر محبت اور عشق ہی کرنا ہے تو اپنے اللہ سے کیا جائے, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے. چونکہ یہ جو محبت ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے, تقاضا ہے ہمارے نزدیک. تو جب ہم لفظ محبت کی بات کرتے ہیں تو صنف مخالف سے یا صنف نازک کی بات آئے گی کہ مرد کی بات ہے تو عورت کی کر رہا ہوگا, اگر عورت کی بات ہے تو مرد کی کر رہی ہوگی. بے شک اللہ کریم نے ان دو حصوں کو ایک دوسرے کی ایسی ضرورت بنایا ہے جو ایک دوسرے کی بھی ضرورت ہیں اور بقائے انسانی کی بھی بنیاد ہے. لیکن صرف یہی محبت نہیں ہے, محبت ایک کیفیت, ایک حال ہے جو انسان کے مزاج میں ہے. اب وہی محبت اسے دنیا کی شان و شوکت کے پیچھے بھی بھگاتی ہے, وہی محبت اسے مال و دولت کے جمع کرنے کے لیے بھی بھگاتی ہے, وہی تو محبت اسے اپنی انانیت کی طرف بھی لے جاتی ہے. لیکن جس راہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے اس محبت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو اس راہ کا انتخاب کرتا ہے. تو ہم نے ساری طرح کی جو محبتیں ہیں انہیں پال رکھا ہے, ایک اگر کمزور ہے تو یہی جو بندگی کی ہے. تو یہ جو تکرار ہے اللہ اللہ کا, یہ جو عمل کثیر کا فرمایا جا رہا ہے, اس میں ذات لفظ اللہ, باقی جتنے حصے بیان فرمائے گئے ہیں وہ صفاتی نام, ذاتی نام واحد لفظ اللہ. تو اللہ کریم کے مبارک نام میں اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے کہ کوئی پیمانہ نہیں کیا جا سکتا. ایک پانی کا جو قطرہ ہے نا معزز ناظرین کرام, وہ اگر ٹپکے نا اپنا وجود کھوتا ہے. ایسے پانی کا ٹپکنا جی, وہ قطرہ گرتا ہے بکھر جاتا ہے. لیکن اگر اس گرتے قطرے کو ایک دوامی کیفیت نصیب ہو اور اس کا گرنا ایک چٹان کے سینے پر ہو, اس چٹان کے سینے میں سوراخ کر دیتا. ایک قطرہ جس کا وجود نرم ہے اس کا گرنا اسے بکھیر دیتا ہے, اس کا متواتر گرنا پتھر میں اور چٹان کے سینے میں سوراخ کر سکتا ہے. تو لفظ اللہ 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 کی تکرار کہاں پہنچا دے. ہم جب پیمانے پر آتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, بھائی مجھ میں کیا ہے جو میں اپنے آپ کو دیکھوں. دیکھنا ہے تو اللہ کو دیکھو, دیکھنا ہے تو اس کے اس میں ذات کو دیکھو, اختیار کرنا ہے تو اسے اختیار کرو, پھر دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چور چور کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. تو یہ جو ہے نا باتیں بناتے رہ جاؤ, یا یہ وہ فعل ہے جس کا حاصل وصول کوئی نہیں, اور حق اختیار نہ کیا جائے تو پیشتر جو فعل ہو وہ بھی یہی ہے, منصوبے گڑتا رہتا ہے بناتا رہتا, ہوتا کچھ نہیں ہے, ہوتا بھئی ہے جو اللہ کریم کو منظور. فرمایا ان لمغرمون, پھر کیا پریشانی لاحق ہوگی کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا. اب اگر بیجائی ہی کو لے لیں تو گھر میں جو بیج رکھا تھا بڑا صاف کیا تھا, اعلی قسم کا جو ہے اسے الگ کیا تھا, پھر زمین کی تیاری کی ہے, اس کی ضرورت پوری کی ہے چاہے کھاد کی صورت میں ہے چاہے جو بھی ہے, پھر اس میں جو بیجائی ہوئی ہے, پھر جتنا اس پہ اخراجات آئے ہیں, جتنی اپنی محنت ہے, تو ایک قسم کا ہم نے اس میں خرچ کیا, محنت بھی اور دولت بھی. جب فصل نہ رہی چور چور ہو گئی تو کیا پھر تکلیف ہوئی کہ جو تھا پاس وہ تو چلا گیا, جو آنا تھا جس کی امید تھی وہ آیا نہیں, تو ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا, تو ہم تو قرض میں چلے گئے. اللہ کریم کا کلام ہے, اللہ کریم نے اسے انسانی جو دسترس ہے, جو شعور ہے, اس کی مطابقت کے ساتھ بیان فرمایا ہے, سہل اور آسان کر دیا ہے. ورنہ جب یہ بات آتی ہے نا اہل برزخ کے ساتھ کلام کی, تو کئی دفعہ صاحب قبر جو دنیا میں تھے ان کی زبان اور تھی, جسے ہم کلامی نصیب ہو رہی ہے اس کی مادری زبان اور ہے. نہ وہ کلام کر رہے ہیں اور نہ جو حاضر ہے وہ کلام کر رہا ہے, دونوں بات بھی کر رہے ہیں, دونوں سن بھی رہے ہیں, سوال و جواب ہو. تو جب بات اللہ جل شانہ کے کلام کی آئے گی وہ کیا بلندی ہوگی. اس نے اس بلندی کو بھی قائم رکھا اور اسے مخلوق کی جو شعوری سطح ہے اس کے مطابق ارشاد فرما دیا. اسی لیے تو قرآن فرماتا ہے نا کہ کوئی ہے جو اس جیسا کلام بنا لائے, اس کی وہ سطح اور وہ بلندی موجود ہے اس کے اندر, شان ربوبیت ہے, لیکن اسے اس انداز سے بیان فرمایا کہ مجھ جیسا خطا کار اور کم علم جو ہے اسے بھی سمجھنے کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے, پہنچ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. بل نحن محرومون, فرمایا بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے, ہم پر تو قرض آ گیا, جو کچھ تھا وہ چلا گیا. افرائیتم الماء الذی تشربون, پھر فرمایا بھلا دیکھو جو پانی کے تم پیتے ہو. اب پانی حیات کا بنیادی سبب ہے, دنیوی حیات میں پانی بنیادی اکائی ہے. تو فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون, کہ بھلا دیکھو جو پانی کے تم پیتے ہو, تشربون پیتے ہو, جسے تم استعمال کرتے ہو, جس سے تمہیں تقویت ملتی ہے, انتم انزلتمو من المزن ام نحن المنزلون, کیا اس کو بادل سے تم برساتے ہو, ام نحن المنزلون, یا ہم اسے برسانے والے. اب پانی کا گھونٹ پیتے ہیں, انسان کی وجودی ضرورت پوری کرتا ہے, حیات کا سبب. اس ایک گھونٹ پانی کا میسر آنا, اس کے پیچھے سبب کو دیکھو, او نظام ہے جس پر یہ چل رہا ہے, تو میں ایک گھونٹ پانی پی رہا ہوں. بادل جہاں سے اٹھتے ہیں وہاں پانی کڑوا ہے, وہ بخارات کیسے اٹھتے ہیں, وہ ہوا میں آتے ہیں تو ہوا کیسے ہم تک پہنچاتی ہے, اس تکوینی حصے کو ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ جو ذمہ دار فرشتے ہیں اسے کیسے ہم تک لا رہے ہیں, ہوا کی جو ذمہ داری لے جو اس کا ذمہ دار فرشتے ہیں. قرآن کریم بیان فرماتا ہے پھر جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں اسے برساتے ہیں. وہ جو یہاں برستا ہے کہیں برف کی صورت میں برس رہا ہے, کہیں بارش کی صورت میں ہے, کہیں موسلادھار ہے, کہیں عمومی ہے, کہیں سے بہہ جاتا ہے, کہیں سینے کے زمین کے سینے میں اس طرح پیوست ہوتا ہے کہ چشمے اپنی نیچے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک گھونٹ پانی جو ہم پیتے ہیں اس کے پیچھے دیکھو نا کتنا نظام ہے. وہ سارا نظام نظام قدرت پر شہادت دیتا ہے. ایک گھونٹ پینے والے اس شہادت کو نہیں دیکھتا, صرف اس گھونٹ پانی کو دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا کیا اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے. تو جب اس نظام کو دیکھو گے ایک گرہستی چلتی نہیں, ہم صبح و شام لڑتے ہیں گھر, ایک شے پوری ہوگی دوسری رہ گئی, حالانکہ رازق وہ ہے. جہاں سبب اختیار کر کے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو ایک گھر کا چلانا درد سر ہوتا ہے. تو اسے ایک گھونٹ پانی کو استعمال کرتے ہو اور پھر وہ نہیں دیکھتے جو نظام رب کائنات اتنا وسیع قدرت کا اور شان عطا فرمائی ہے اور اس گھونٹ پانی کو تم تک پہنچایا ہے. درد پڑتی ہے اس گھونٹ کو پینے کے بعد الحمدللہ کہنے سے یا اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو تو درد پڑتی ہے. تو کتنی باریکیاں ہیں لیکن سہل انداز ہے, سمجھ آتا ہے, مزاج انسانی کے مطابق ہے. پھر فرمایا لو نشاء جعلنا اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. اتنی ساری بات, الحمدللہ اتنی ساری بات, جو عطا فرمایا اس سارے کا جو شکرانہ ہے. شکرانے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جا کر اللہ کریم کی کوئی دیوار گری ہوئی ہے اور اسے مخلوق نے تعمیر کرنا ہے. اگر اسے شکرانے کی ضرورت ہوتی تو پھر محتاج کا لفظ چلا جاتا, اس کی شان میں محتاج ہی نہیں ہے, بے نیاز. اس شکر کی ادائیگی پھر مخلوق کی ضرورت ہے, اسے مخلوق ہونے کا احساس تک دیتی ہے. تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر, اب کڑوے پانی سے نظام پیدا فرما میٹھا گھونٹ میسر آ رہا, اگر وہی کڑوا آ جاتا یہاں تو پینا تو کجا, یہ سبزے ختم ہو جاتے, یہ خوراک جو ہے یہ میسر نہ آتی, ہر چیز جل جاتی. تو جہاں اس کا کڑوا ہونا فائدہ دے رہا ہے وہاں وہ کڑوا ہے. مخلوق کو کتنی طرح کی وہاں سے خوراک میسر آ رہی ہے. پھر جہاں اس کا میٹھا ہونے سے استفادہ مخلوق کو ہو سکتا ہے وہاں وہ میٹھا ہے. تو شان کریم ہی ہے, اظہار ہے اللہ جل شانہ کی قدرت کا. تو آخر کیا حصہ فرمایا, فلولا تشکرون, پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. مجھے بندگی کی کیفیت نصیب ہو, اپنے اللہ جل شانہ سے محبت اور عشق کا وہ درجہ نصیب ہو کہ وہ احساس دلائے کہ تو اس کی مخلوق ہے, تو سمجھ آئے گی اس کی مخلوق ہونا کتنا بڑا شرف ہے. پھر زبان نہیں تھکے گی اس کا شکرانہ ادا کرتے, وجود نہیں تھکے گا اس کے احکامات کی پیروی کرتے, پھر کوئی دوسرا نہیں رہے گا اس کی مخلوق نظر آئے گی. تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس وے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اصل شکرانہ ہے, ہر بہر کی تکمیل ہوتی. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, ہمیں اس وے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.